مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
ماشاءاللہ، امیل سنت کی زیارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے تاثرہ دیکھتے ہیں۔
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
بابر علی میرا نام ہے، بلال آباد سے ہوں، سٹڈی کرتا ہوں، میں بی ایس الیکٹریکل کر رہا ہوں۔
یہاں پہ یہ ہے کہ بزرگوں کا سایہ ہے، لائیو مدنی مذاکرہ سننے میں بہت مزہ آ رہا ہے، صبح میں نگرانی شورا کا بیان سننے میں بہت مزہ آتا ہے۔
اچھا لگ رہا ہے، مدنی قاعدہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں، اعمال عقائد کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے، بہت ہی ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سیکھا تھا۔
پچھلے سال ہم 10 دن اعتکاف کے لیے آئے تھے، اب ادھر ہم 1 ماہ کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل بہت سارے دوستوں کو بھی لائے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے۔
یہاں ہمیں نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سنتے کو بارے میں بتایا جا رہا ہے، وضو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
میں نے ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے، اور اس کے بعد میرا ایم بی بی ایس کا پروگرام تھا، لیکن اب یہاں آیا ہوں تو انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ جامعہ میں داخلہ لوں گا۔
یہ اللہ پاک دی مہربانی ہے، بابا جی دی مہربانی ہے، یہ دین علم سکھایا ویندا ہے، اس اتنے بڑا اثر پوندا ہے، ساری نمازاں سیدھیاں تھی وینیاں ہیں، سارے میں سارے دعائیاں پڑھ گنے، پکا گنے، قرآن شریف سیدھا قرآت نال پڑھایا ویندا ہے، اس وچ بہت سارا فرق ہے جی۔
یہاں پہ آنے کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کا ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ذہن سازی سے مراد یہی ہے کہ یہاں پہ اسلام کے حوالے سے کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ جیسے باپا فرما رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی آتا ہے تو بگڑے جو ہیں وہ یہاں پہ سور کے جاتے ہیں، اگر کوئی بیٹا نافرمان اگر والدین کا آتا ہے تو وہ یہاں پر والدین کا فرما بردار بن کے جاتا ہے۔
میں کہتا ہوں جی بہت اچھا، جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ تو میں نے تو یہ محسوس کیا جی کہ یہ فیضان مدینہ ایک نیک بنانے کی فیکٹری ہے، جیسے گندا پانی فلٹریشن پلانٹ میں ڈالتے ہیں، آگے فلٹر ہو کے صاف پانی نکلتا ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں گناہوں کو انبار لے کے، تو ابھی یہ دقت انگیز دعائیں اور باپا جان کا بیان، عجیب مان صاحب کا بیان سن کے، تو میں تو یہ کہتا ہوں چاند رات کو سارے یہاں سے نیک ہو کے نکلیں گے۔ قرآن پاک پہلے سے پڑھنا نہیں آتا تھا، تو بڑا اچھا یہاں پہ سکھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے میری کافی بہتری ہوگی۔ نماز کے احکام بھی سیکھ رہے ہیں، دعائیں بھی سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں تھا، تو یہاں سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ ابھی تو کافی دن بڑے ہوئے ہیں، سر تسبیح کی جو نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ آتاق رات کو ہمیں یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، تو یوں ہم 30 دن میں تقریباً 15 دفعہ پڑھیں گے، تو جو کبھی شاید پوری زندگی میں نصیب نہیں ہوگی۔ عام علاقوں میں یہی ہوتا ہے جی، اپنے طور پہ بیٹھتے ہیں لوگ، ساتھ جو دوست یار ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں گپے لگاتے ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، جو ایک چیز باپ نے بیٹے کو نہیں سکھا سکتا وہ نگران شورا الحمدللہ یہاں پہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔
نگران شورا کے بیان ماشاءاللہ کیا کہنے، ان کے بیان میں میں نے ہر وہ چیز جو عام ایک اسلامی بھائی کو چاہیے ہوتی ہے میں نے وہ نوٹ کی ہے، جو ہمارے محلوں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے گھروں میں، ہائی سوسائٹی سے لے کر لو سوسائٹی تک جو چیزیں یا جو باتیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ نگران شورا اپنے فجر کے بعد جو ہمیں بیان سنتو برا سناتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اس میں ہمیں وہ ہر چیز سننے کو ملتی ہے۔
میں نے چاند رات کو مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کرنے کی نیت کی ہوئی ہے۔
میں راول پنڈی سے آیا ہوں اور میں الیکٹرانک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں پہ بھی اعتکاف دیکھے ہوئے اور مدنی چینل پہ یہاں پہ بھی دیکھتے رہے تھے، تو اس میں سنا تھا کہ بہت سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے، آج آ کے یہ خود بھی دیکھ لیا ہے۔ وہاں پہ اعتکاف دیکھتے رہتے تھے، بس وہ چادریں ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، اور اکثر میں تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب نماز ظہر بھی کچھ کچھ کی جا رہی ہوتی تھی، تو یہاں پہ یہ ہے کہ مطلب پورا ایک نظام ہے، یہاں پہ سامی بھائی ہوتے ہیں وہ آ کے اٹھاتے بھی ہیں اور بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں۔ اسپیشلی مدنی مذاکرے میں آپ کو ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جیسے غیبت ہو گیا، حسد ہو گیا، اس کے بارے میں نارمل آپ لائف میں جا کے دیکھیں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ کفل مدینہ تو باہر کوئی جانتا بھی نہیں کوئی کیا چیز ہے، اور چپ بھی رہنا ہوتا ہے، چپ رہنا بھی مطلب ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ اس طرح کی ساری چیزیں آ کے ہی سیکھی ہیں، اور ابھی امید ہے کہ یہ باہر بھی ہم اپلائی کریں گے۔
بہت کچھ ایسا ہے جو مطلب عام اگر کہیں اور بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ نہ ملے، لیکن یہاں پہ ایک مکمل پیکج ہے جو اسلام ہمیں پرووائڈ کرتا ہے نا، وہ دعوت اسلامی والے ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بابا جذبات اور تاثرات یہ دیتے ہیں. لیکن ابھی ایک آپ نے اسلام بھائی کا جو جملہ سنا, میں اس پر کچھ عرض کروں. کفل مدینہ والا میں اس پر ایک عرض کروں گا کہ باہر یہ کلچر نہیں ہے, یعنی باہر بائی نیچر ایک نیچرلی کسی کو کم بولنے کی عادت ہے اور تو کم بول رہا ہے. ادروائز ایسا نہیں ہے کہ کوئی مائنڈ بنایا ہوا کہ کم بولنا بھی کوئی عمل ہے اور بولنا بھی کوئی عمل ہے اور خاموشی کے یہ فضائل ہیں یہ اچھی بات. اس طرح کا کلچر واقعی باہر پایا نہیں جاتا. تو یہ بھی ایک اچھا تاثر الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی لے رہے ہیں. اب یہی کہوں گا کہ بابا ہر ایک اپنے اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق لینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کچھ ارشاد فرمائیے ان خوبصورت تاثرات پر. جی فلٹر پلانٹ
جاتا ہے تو یہاں بگڑے ہوئے بندے آتے ہیں فلٹر ہو کر پھر وہ کارآمد بن کر نیک بن کر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. یہ مزہ آیا مجھے.
لیکن بابا اس پر تھوڑا سا میں آپ سے مدنی پھول لوں گا کہ جس چیز کو فلٹر ہونا ہے اسے پورے کے پورے پروسیس پلانٹ سے گزرنا پڑتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا مشین میں رہے تھوڑا باہر چلا جائے پھر مشین میں باہر چلا جائے تو میرا خیال ہے پروپر فلٹر ہوگا نہیں. پورا پلانٹ ہے نا, ادھر سے جاتی ہے چیز اور وہ ادھر سے نکلتی ہے تو یہ اندر اندر ہی رہ کر ہی نکلے گی اور پورا پروسیجر یہ پورا کرے گی تب جا کے پوری پروپر فلٹر ہو کر نکلے گی. اب یہ کبھی مشین کے اندر ہے کبھی مشین کے باہر ہے تو کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے تو اب یہ بیچاری چیز نکل تو آئے گی آئینڈ میں, چلو نکلے گی وہیں سے جو اینڈ تھا اس کا. دیکھیں یہ آن آف رہا اور آنا جانا رہا تو یہ پروپر فلٹر ہوگی.
یہ دشواری تو ہے ظاہر ہے کہ پورا نیک بننا ہے نا, اچھا انسان بن کے جانا ہے. اللہ اچھا بننا دے ہم سب کو تو زیادہ سے زیادہ یہیں رہنا ہوگا بلکہ مکمل یہیں رہنا ہوگا. ہر مدنی حلقے میں حاضری دینی ہوگی اور جو کچھ یہاں سکھانے کے سلسلے ان میں 100% حاضری ہوگی نا آپ کی اور دلچسپی ہوگی اور دل جمعی کے ساتھ وہ کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ فلٹر ہو پائیں گے ورنہ پھر وہ کچرا رہ جائے گا. اب جس وقت مثال کے طور پر ہم نے یہاں حسد کا بیان کیا ایک سوال کے ضمن میں, آپ پتہ چلا حسد کا جب بیان کیا نا تو آپ وہاں کوئی ملنے والا آیا تھا اس سے بات چیت کر رہے تھے یا ویسے کسی سے دوستی یا گاٹ لی یا دو دوست مل کر ہی آئے تو اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے تو وہ حسد والا کچرا جو ہے نا وہ اگر تھا آپ کے اندر خدا نہ خواستہ اور توجہ بھی نہیں تھی حسد کی طرف جیسے انہوں نے کہا ہم کو تو پتا نہیں ہوتا تھا پہلے حسد اور غیبت کا تو یہ کچرا جو ہے کچرا نہیں ہے یہ بہت بڑی کچرا کنڈی ہے یہ آپ کے اندر رہ جائے گی. تو کب کچرا کنڈی نکلے گی کب ڈسٹ بین نکلے گا اندر سے کچرے کا جو اٹکا ہوا ہے یا کب چھوٹے موٹے کچرے نکلیں گے تو یہ پورے پروسیس سے آپ گزریں گے نا تو انشاءاللہ مکمل طور پر آپ فلٹر مکمل تو پھر بھی خیر دعویٰ کون کر سکتا ہے یعنی بہت مناسب طور پر آپ فلٹر ہو پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. رسالة ضياء درود السلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1438 سنیجری کے رمضان المبارک کی ساتویں شب ہے. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہزاروں معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. میانی شریف ضلع گلزار طیبہ پنجاب پاک حضوری کا بنا گوٹ حاجی محمد شیخ ساکران بلوچستان پاک بارکاتی کا بنا اور بھی ان کے ذریعے یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور مدنی چینل پر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ. واہ بھائی یہ تو یا رسول اللہ والے ہیں. سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. بینر بھی اٹھائے ہوئے انہوں نے. کیا کہنا چاہیے وہ اس کو کیا کہتے ہیں اٹھانے بینر نہیں گتے پہ لکھے ہوئے
بینر فلکس
پلے کارڈ. مرحبا. اب آخر تک شریک رہیے گا ہمارے ساتھ. یہ بار بار تو موقع ملتا نہیں ہے. ایک تعداد ہوگی جو فرسٹ ٹائم آئی ہوگی تو اٹھ کے جائیے گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمر ایاز الطاری برمنگم یو کے سے. میرا سوال یہ ہے وہ کون کون سے کام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع کیے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرما دیجیے.
بیٹا ہو تو ایسا. یہ مدنی منوں کے لیے جو کہانیاں سچی کہانیاں لکھی گئی ہیں تو ان میں کچھ پیج نمبر 25 پر دیا ہوا ہے مرقات کے حوالے سے. سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور کتم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا. نمبر دو, سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. نمبر تین, سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ممبر پر خطبہ پڑھا. نمبر چار, سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مہمان نوازی یعنی مہمانی کی رسم شروع کی. پانچ, سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے. اور بھی کئی کام ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کیے. صلو علی الحبیب.
پیارے اور میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں منیر احمد اتاری ساؤتھ کوریا سے عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان, بے عمل کو با عمل بنانے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے.
بے عمل شخص جب سویا ہوا ہو تو اس وقت تقریباً 3 فٹ یعنی لگ بھگ 1 میٹر کے فاصلے سے کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ایک بار سورت الاخلاص ذرا اونچی آواز سے پڑھے, مگر اتنی احتیاط ضروری ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے. انشاءاللہ عزوجل سویا ہوا شخص باعمل بنے گا. بے عمل عورت کے لیے بھی یہ ترکیب کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کا جھوٹا پانی پینا کیسے؟
کسی کا جھوٹا پانی پینا جائز ہے بلکہ مفید ہے کہ منقول ہے سور المؤمن شفاء، یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ.
زمانہ امداد اللہ تعالی دا حضرت پہ خبرنا زماد امیر اہل سنت و بارگاہ کے سوال دے چدریو رضو پس تازیت بول ددے سو حکم دے مکروہ تحریمی دا یا مکروہ تنزیحی ددے جواب رتا عطا فرمائی. ان اس نئی رہی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے تین دن بعد تعزیت کرنا کیسا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیحی، برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی.
اس کی صورت ہے تنزیحی، مکروہ تنزیحی کی بھی صورت ہے، تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ تعزیت کا وقت وفات سے تین دن تک ہے، افضل یہ کہ پہلے ہی دن تعزیت کی جائے. البتہ جس شخص کو انتقال کا علم نہ ہو تو وہ بعد میں بھی تعزیت کر سکتا ہے، باقی لوگوں کے لیے جن کو پتہ چل گیا تو باقی لوگوں کے لیے تین دن بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے تنزیہی ہے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے ہی دن تعزیت ہونا بہتر و افضل ہے، یعنی ایام تعزیت، یعنی تعزیت کے ایام میں سب سے افضل پہلا دن ہے. تو تعزیت کرنا سنت سنت ہے، سنت کی نیت سے ثواب کے لیے مسلمان کی دلجوئی کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. بابا الحمدللہ عز وجل مدینہ منورہ ہے اور یہاں اس وقت صبح کا وقت ہے، گنبد خضرا کی بھی زیارت ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بابا اس شعر کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے.
سبحان اللہ، بظاہر تو یہ اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ جب مدینہ میں صبح ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی تو نور کی خیرات بڑھتی ہے. مدینہ میں صبح کے وقت نور کی خیرات بڑھتی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یعنی تارے جو ہوتے ہیں یہ چمکدار ہوتے ہیں، چمکدار روشنی بھی نور کے معنی روشنی ہے. تو انہیں کہ یہ چاند تارے جو ہے نا حقیقت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہیں. تو یہ تاروں کو، چاند کو، سورج کو، سبھی کو مدینے میں نور کی بٹنے والی خیرات کی ضرورت ہے، سب بھکاری ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عاشق علی عطاری، گلشن حبیب مسجد، ٹنڈوال. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بہت سی مساجد کے اراکین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شرعی مسائل کم معلوم ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اگر کوئی ان کو مسئلہ بتایا جائے یا کوئی بات کی جائے تو اس سے وہ جو ہے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یا وہ ایسی شخصیت ہوتی ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں تو وہ اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں. تو ان کی بھی رہنمائی کے لیے کچھ جو ہے مدنی پھول جو ہے آپ عنایت فرما دیں.
وقف کی جو املاک ہوتی ہے نا, ان کے جو بھی متولی بنیں گے, جو دیکھ بھال کرنے والے بنتے ہیں, ان سب کو ان کے مسائل جاننا فرض ہے, ورنہ تو ظاہر گناہوں میں پڑھتے رہیں گے, ثواب سمجھ کر کریں گے, پڑھیں گے گناہوں میں کہ ایسی غلطیاں ہو جائیں گی. وہ خود انہیں نہ جاننا, اس کا نہ سیکھنا بھی گناہ ہے, جبکہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے, متولی بننا چاہتا ہے. لیکن واقعی آج کل ایسا ہی ہے کہ اس کی معلومات لوگوں کو نہیں ہے. یہ وقف کے احکام بہار شریعت کے دسویں حصے میں, بہار شریعت کے دسویں حصے میں, بہار شریعت جلد دوسری حصہ دس, اس میں وقف کا ایک باب ہے. اس میں بہت سارے مسائل وقف کے متعلق ہیں, نہ سمجھ میں آئیں یا نیا مسئلہ آپ کے لیے درپیش ہو تو مہربانی کر کے دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کیجیے. چندے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب ہے چھوٹی سی مکتبۃ المدینہ کی, اس سے بھی مدد مل سکتی ہے وقف کے مسائل کے تعلق سے, اور وہ چندے کی احتیاطیں اس میں بھی مل سکتی ہے معلومات, مگر کچھ نہ کچھ بہار شریعت میں تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک ہلکی سی مسکراہٹ دل میں خوشی داخل کر دیتی ہے. خوشی اور مسکراہٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے. اپنوں کا مسکرا کر دیکھنا دن بھر کی تھکن دور کر دیتا ہے. کبھی کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے. ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے, پر امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آج کے اس تیز ترین پر مشکل دور میں چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ پاتے, ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے, اور آپ اپنے آپ کو کس طرح اس قدر مسکراہٹ پر آمادہ کرتے ہیں, اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حقیقی خوشی کن اعمال سے نصیب ہوتی ہے.
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوش نظر آتے ہیں, کچھ لوگ خوش نظر نہیں آتے بعضوں کو, تو فطری طور پر بیچارے مطلب یہ کہ وہ موڈ آف ہی ان کا لگا رہتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کہیں سے کہ لڑ بھیڑ کے آئے ہوں یا گھر میں لڑائی ہو گئی ہے. اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ ویسے خوش باش ہوتے ہیں, اور بعض تو ضرورت سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں کہ میت میں بھی جا کر ہم مسکرا رہے ہوں گے. تو ہر چیز میں اعتدال, ہنسنا بلا ضرورت یہ بھی نہیں مناسب, اور مسکرانا جو یہ اچھی بات ہے, لیکن ذرا موت میت میں کسی کے صدمے کے موقع پر بہت ذہن پر سنجیدگی رکھنا مناسب. تو مسکرانا اچھا کام ہے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مسکراتے ہیں میرے سامنے. اور حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اسی طرح کی ملتی جلتی حکایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے تو مسکراتے. تو جب میرے تو میں بھی مسکراتا, میرے والد صاحب جب دیکھتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مجھے دعا دیتے ہیں, تو میرے والد صاحب بھی یہ دیکھ کر مسکراتے. تو مسکراہٹوں کے مدنی پھول تو ہر ایک کے دل میں کھلنے چاہیے. کہ کسی کا موڈ آف ہو تو مزہ نہیں آتا, نہ چھوٹا بچہ بھی جو مسکرائے گا ہنسے گا تو بڑا پیار آئے گا. اور بعض بچے سیریس ہوتے تو اتنا اس کو لوگ پیار بھی نہیں کرتے, وہ مزہ نہیں آتا اتنا. بچہ بس مسکراتا رہے تو بس پھول کھلتے رہے دل کے اپنے. اب یہ فطری امر ہے سر, بچے کو تو بیچارہ بچہ ہے اس کا نصیب, کوئی مسکراتا ہے کوئی بس نہیں مسکراتا. کہ بڑے جو ہیں وہ تکلف کے ساتھ مسکرانے کی عادت پیدا کر سکیں. حضرت سیدتنا ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, یعنی ان دونوں کی بیٹی دردا, یہ دردا کے امی ابو تھے, یہ دونوں صحابی تھے. تو ابو دردا سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو میں دیکھتے ہوں جب دیکھو مسکراتے رہتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے کہ مسکراتے رہتے ہیں, تو اس لیے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں. تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت مسکراتے تھے. حضرت سیدنا نفع اعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے مصافحہ فرمایا, یعنی ہاتھ ملائے اور مسکرانے لگے. پھر پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں, تو فرمانے لگے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مجھے شرف ملاقات بخشا, تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا. پھر مجھ سے پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے, یعنی ہاتھ ملاتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ عز و جل کے لیے مسکراتے ہیں, تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال مسکراہٹ کی عادت ڈالیں, بھلے دل نہیں کرے تو بھی تھوڑا مسکرا لیا کرے. میرا بھی پوچھا ہے کہ تم کیسے مسکراتے ہو, اور کچھ سوال میں تھا حصہ
جی.
تو میں جب اب تو میری عام طور پہ ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں, پہلے تو لائنیں لگتی تھی, تو میں بعض اوقات کبھی ایسا بھی محسوس ہوا کہ میں مسکراتے مسکراتے اپنے درد محسوس کیا ہلکا سا. وہ اب میں یہ سوچوں کہ یار بےچارا اتنی دیر لمبی لائن میں لگ کر مر کھپ کے مجھ تک پہنچے اور میں یوں منہ پھلا کے اس سے مل کے دھکا مار دوں, یہ کیسے ہو؟ یعنی یہاں تک کہ بعض اوقات مسکرانا رہ بھی جاتا رہ جاتا ہے, تو پھر یہ کبھی کبھی احساس بھی ہوتا کہ یار وہ بےچارے کو میں نے میں مسکرایا نہیں, کچھ ایک تو سہلایا نہیں, پیٹ پر ہاتھ نہیں رکھا اس کے, تھوڑا تو یہ احساس مطلب دل جو ہوتی ہے اس سے منہ پھلا کر ملیں گے تو کوئی مار نہیں ڈالے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی دل جو ہی ہونا مشکل ہے. تو مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ سنت ہے, حدیث پاک میں اس کو صدقہ کہا گیا ہے کہ مسلمان کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ذہن بھی بنتا ہے کہ مسکرانا چاہیے لیکن بھول جاتے ہیں, تو یہ یاد کیسے رکھیں؟
وہی نا کہ ذہن ہوتا نہیں ہے سر, بھولے تو کب جبکہ ذہن ہو. بار بار ایسا ہوتا ہے بندے کا ذہن ہوتا ہی نہیں ہے کسی کی, مطلب نہ دل جوئی کرتا ہے نہ وہ غمخاری کرتا ہے, وہ اپنے حال مست ہوتا ہے نا, کوئی حال مست ہے کوئی مال مست ہے, ہم حسن اعمال مست ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے, نیک اعمال کرنے میں مست ہو جائیں. تو کسی اس کے سامنے مسکرانا اچھی نیت سے, ہاں یہ بھی دیکھو کسی نعوذ باللہ امرت کے سامنے اس کے لیے مسکرانا کہ یہ مسکرانے میں اچھا لگے گا تو حرام ہے یہ. یعنی کہ وہ اگر گندی لذت کے ساتھ ایسا ہے تو عام طور پہ ایسا گندی لذت کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، نہ کسی غیر عورت کے سامنے مسکرانا ہے، دیور بھابھی کے سامنے مسکرائے اول سنت ہے تو یہ نہیں ہے سنت، دیور کو تو بھابھی سے بچ کے رہنا ہے اور بھابھی کو دیور سے بچ کے رہنا ہے، حکم شریعت یہی ہے، دونوں کا پردہ اور سخت پردہ یہ خیال رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ احادیث مبارکہ میں اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مسواک کے کیا کیا فضائل ہیں، اس حوالے سے کچھ مدنی کو ارشاد فرما دیجئے، اس کے استعمال کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ، مسواک کے تعلق سے 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتا ہوں. یہ فیضان رمضان مرمم ترمیم شدہ، کل بھی آپ کو اس کی زیارت کروائی تھی، تو اس کے پیج نمبر 226 پر مسواک سنت ہے کے 10 حروف کی نسبت سے، مسواک کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سنیے اور جس کے بعد میں مسواک نکال دوں، کہ ہم نے ماہ مسواک منایا تھا، اب پتہ نہیں اس کے اثرات آپ لوگوں میں ہیں کہ نہیں ہیں، جب بیچارے پہلی بار آئے ہوں ان کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، لیکن جن کو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہوں گے مدنی مذاکرہ ان کو یاد ہو شاید، ہاں ہے نا مسواک ہے. تو اب میری خواہش ہے کہ میں روز کچھ نہ کچھ مسواک کے بارے میں عرض کروں، یار چند روز سے رہ گیا، کروں 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 مگر پھر رہ جاتا تھا، آج تو میں نے بولا یار آج سے شروع انشاءاللہ. مجھے ضرورت نہیں پڑتی مسواک، تو میرے تو باہر نکلنا ہوتا ہی کم ہے، تو مسواک رکھنے کی کوشش ہوتی ہے برکت اور دوسروں کی ترغیب. تو اکثر مسواک رکھتا ہوں میں الحمدللہ اپنی جیب میں، جب سے پہلے تو بہت رکھتا تھا میں، بلکہ سمجھو میں مجید ہوں اس کا، شروع میں تو دعوت اسلامی کے پہلے سے میرا ذہن ہے مسواک رکھنے کا الحمدللہ. ایک بار میرے جیب میں 2 مسواکیں تھیں، ایئرپورٹ پر میں کسی ملک میں جا رہا تھا اور 2 لگی ہوئی تھی، تو کسی نے میرے کو مجھے لگا ایسا کہ وہ چھیڑا، اس نے کوئی ناراض ٹائپ کی کوئی کوالٹی لگ رہی تھی، داڑی والا، یار یہ میرے سے اس کو پتا ہوگا کہ میں کون ہوں، میرا گمان ہے، تو اس نے شاید مجھے یوں ڈاڑ میں سے بولا گیا، بولا نا یہ 2 مسواک کیا لگا رکھی ہیں اس طرح کا، تو میں نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں یار، ایک مسواک ہو سکتا ہے، گم بھی تو ہو سکتی ہے، برجستہ جواب نکل آیا میرے منہ سے، آگے اس نے بولا نہیں آگے. یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک سے زیادہ بھی کم آدمی سفر پر جائے تو رکھنا چاہیے، کہ گم جائے کہیں وضو کیا تھا بھول گیا، مدنی قافلے میں جائیں تو 2-3 مسواکیں تو ساتھ ہونی چاہیے، تحفے میں دے دیں، 10 روپیہ دے دیا اس کا، ذہن بنا کر کسی کو تحفے میں، یار مسواک کی سنت کو زندہ رکھیں، اس کو بلایا نہیں کریں، تو اس کو آپ بلند رکھ کر سنیں، اس کو تھوڑا یوں نمایاں کر کے، کہ ہمیں مسواک سے پیار ہے اس لیے کہ یہ سنت سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر 1، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. نمبر 2، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. نمبر 3، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، 1 عطر لگانا، 2 نکاح کرنا، 3 مسواک کرنا، اور 4 حیا کرنا. نمبر چار، مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. نمبر پانچ، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. چھ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. نمبر سات، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. نمبر آٹھ، مسواک نصف یعنی آدھا ایمان ہے، اور مسواک کرنا نصف یعنی آدھا وضو ہے. نو، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قراءت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. نمبر دس، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی، خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک،
فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. میری عادت ہو بہتر بنو سنتوں کا پہ کر، میری عادت ہو بہتر بنو سنتوں کا پہ کر، مجھے
رسالے 101 مدنی کل میں یہ بات موجود ہے کہ عصر کے بعد سونے سے عقل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو چھوٹے جو بچے عصر کے بعد اگر سو جائیں تو کیا انہیں اٹھا دیا جائے؟ جواب عنایت فرما دیجئے، مغفرت کی دعا کا سوالی ہوں.
وہ عصر پڑھتے کب ہیں چھوٹے بچے؟ دودھ پیتے بچے مگر وہ بچوں کی پھر اس میں سرات کچھ بھی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. عصر کے بعد سویا اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، بچنا چاہیے. اب بعض اوقات مریض ہوتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 435 حدیث پاک نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہے تو اپنے ہی کو ملامت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جھوٹ، غیبت، چگلی وغیرہ سے مدنی انعام نمبر 38 میں منع فرمایا ہے، کیا ان کی معلومات کرنا بھی ضروری ہے؟
جھوٹ، غیبت، چگلی یہ تین جدا جدا گناہ ہیں، کبیرہ نہ بڑے گناہ ہی ہیں اور مولکات میں سے ہیں، اور مولکات کا انحلاق کرنے والے اعمال، تو ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ جھوٹ، غیبت، چغلی یہ تینوں گناہ جو ہیں یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان میں سے ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو اب جب تک معلومات نہیں ہوگی اس کی کہ یہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، غیبت بولتے کس کو ہیں، چغلی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس وقت تک بندہ بچے گا کسے؟ تو ضروری احکام اس کے، پھر جھوٹ کب بول، بعض صورتیں سے کہ جھوٹ بولنا واقعی گناہ، بعض اوقات صغیرہ گناہ ہے، بعض اوقات کبیرہ گناہ ہے، بعض اوقات جھوٹ بولنا مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، بعض اوقات جھوٹ بولنا فضول ہے، بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہے، لازمی ہے، جھوٹ بولنا پڑے گا. تو اس کی یہ مختلف صورتیں، تو یہ سیکھے بغیر کیسے آئیں گی؟ اس طرح غیبت، اس طرح چغلی، تو ان سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے. باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں 47 مولکات کا بیان ہے ہلاک کرنے والی برائیوں کا. اچھا اچھا، وہ باطنی، ہاں یہ غیبت باطنی نہیں ہے، ظاہری ہے. اور غیبت کی تباہ کاریاں، غیبت کی تباہ کاریاں جو ہے کتاب، اس میں ان یہ تینوں بیماریوں کا تذکرہ ہے، ان تینوں برائیوں کا تذکرہ ہے. تو غیبت کی تباہ کاریاں آپ مکمل پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات ہوں گی. پڑھیں بس اس کو، اور فرض علوم پر مشتمل ہے. ضمناً اور بھی اس میں معلومات ہیں، دیکھیں اور مولکات کا بھی اس میں دیا گیا ہے، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. اکمل بول رہا ہوں فیصل آباد سے. میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتانی ہو کسی کی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے، اس بات کو چگلی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، یہ میں جاننا چاہوں گا.
اس میں یہ ہے کہ جسے چگلی اس کو بولتے ہیں کہ کسی کی بات اس نیت سے دوسرے کو پہنچائی جائے کہ دونوں میں جھگڑا ہو، فساد ہو، یہ ہے چغلی کی ڈیفینیشن. مثال کے طور پر کسی نے آپ کے سامنے دوسرے کی برائی کی تو آپ نے جا کر بولا ہے نا تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اور مقصد یہ ہے کہ پہنچانے سے کہ یہ دونوں میں فاصلہ پیدا ہو، ناراضی ہو، بغض ہو، لڑائی ہو، چغلی. اور حدیث پاک میں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے یہ بہت زیادہ عام ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو، ایک دوسرے کی بات تو پہنچانی پہنچانی ہے، پتہ چلا تم اس کی اتنی تعریف کرتے ہو، تمہارے بارے میں وہ یہ ذہن رکھتا ہے، یوں میرے کو اس دن یوں بول رہا تھا، اس دن یوں بول رہا تھا، جا کے بول دیتے. کوئی کسی کو ڈھکنا نہیں جانتا، ڈھکن مضبوط بھی اگر بند ہے نا اس کو بھی کھینچ کے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ٹکرائیں. آپس میں، اور اس کے سامنے جس کو چگلی کھائی اس کے سامنے یہ اچھا بنے گا، وہ سمجھے گا یہ میرا ہمدرد ہے، یہ تیرا دشمن ہے. جو تمہارے سامنے دوسرے کی چگلی کرے گا نا، وہ دوسرے کے سامنے تمہاری بھی چگلی پھونکائے گا. اس کی نیچر ہے بدبخت کی، تو ایسے سے تو بالکل دور رہنا ہوگا. اور ان کے بارے میں تو، چغل خور کے بارے میں تو ایسی ایسی مطلب نے وعیدیں ہیں کہ خدا کی پناہ. چغل خور بہت برا بندہ ہے. بزرگوں کے یہاں تک قول ہے کہ وہ چغل خور کی بات پر تو اعتبار بولے کرو ہی مت، کہ یہ تو فاسق ہے، فاسق لا اعتبار ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں کہ فاسق جب کوئی خبر دے تو تحقیق کر لیا کرو. وہ پڑھ دو نا آیت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تفتیش کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، تو ندامت والے ہو، نادیم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ.
اللہ ہماری حفاظت کرے. چغل خور کی باتوں میں تو عام طور پہ بندہ آ ہی جاتا ہے، جب دوسرا کوئی کہتا نا کہ یار وہ یوں تو تحقیق کا تو ذہن ہی نہیں ہے. ایسی مطلب یہ کہ ذہنیت تباہ ہو چکی ہے کہ مطلب سنی سنی بات آگے کر ہی دینی ہے. الگ حدیث پاک میں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. آج کل یہ عام ہے، اس میں تباہی مچی ہوئی ہے، خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اس میں طلاقیں ہو جاتی ہوں گی اسی وجہ سے، صرف سنی سنائی بات، تحقیق کا ذہن نہیں ہے. ہر بات میں تحقیق ضروری بھی نہیں ہوتی. آدمی ایک کان سن بھی لی تو دوسرے کان سے نکال دے، یا اگر پاورفل ہے تو روک دے اس کو کہ یار وہ اس میں اچھی بات بھی ہے کہ نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، نماز تو پڑھتا ہے یار، یہ بات کیوں نہیں بتایا کہ نماز پڑھتا ہے، تم نے اس کا یہ بھی بتایا. یعنی مکھی چھاپ ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو مطلب مکھی ہوتی ہے نا، اس کو حسین و جمیل بندے سے، اس کے حسن و جمال سے کوئی سروکار نہیں، اس کا پھوڑا جاؤ گا نا پھوڑے میں بیٹھ کر پیپ چوسے گی. تو یہ مکھی چھاپ ہوتے ہیں، یہ چغل خور جو ہوتے ہیں. محبتوں کے چور غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی
غیبت، جواب دیجئے
قومت. حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی غیبت،
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
پیارے بابا جان، میرا نام محمد شاہد اتاری ہے اور میں پنجاب وزیر آباد سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض نابینا اسلامی بھائی اندازے سے نماز شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ دو اشعار ہیں، ان کی تشریف فرما دیجئے. کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا دل سے میرے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندازے سے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، وہ پوچھنا شاید یہ چاہتے ہوں کہ قبلہ رخ کا مطلب تعین. تو اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو بتا سکے تو ان کو پوچھ لے کہ قبلہ کس طرف ہے. اب لوگ موجود ہیں بتانے والے, مسجد میں ہے, محراب بھی بنی ہوتی ہے, بھلے اس کو نظر نہیں آتی اور اسے پوچھا بھی نہیں, نہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی پوچھنے میں. تو ایسی صورت میں اگر اس نے غلط سمت نماز پڑھی, کعبے کی سمت سے 45 کے زاویے سے بھی باہر نکل گیا وہ, تو وہ تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب نماز اس نے شروع کر بھی دی تو اگر دوسرا دیکھنے والا اس کو قبلے کی طرف کر بھی دے گا تب بھی نماز تو اس نے بغیر قبلے کے شروع کی تھی, تو اس لیے نماز نہیں ہوگی. جواب سنا آپ نے.
امیر رسول سے عرض ہے, ایک تو یہ ہوگا کہ نابینا یا اسلامی بھائی جو بھی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے سوال میں یہ کہا کہ اگر کوئی غلط قبلہ رخ نماز شروع کر چکا ہے اور آنکھوں کی نعمت جس کو حاصل نہیں ہے, اور تو جس بینے نے, جس آنکھ والے نے دیکھا کہ یہ غلط ہے, تو اب وہ کیا کرے؟
اب وہ اس کی تو اب یہ نہ کہ اگر وہ اسی جگہ پر ہے جہاں کوئی بتانے والا نہ تھا اور اس نے نماز تحری کر کے شروع کی, اب تحری کی نہیں کی ہے اس کے نماز سے تو پتہ نہیں چلے گا نا. تو تحری کرنا نہ غور کرنا. اب اس صورت میں کوئی نکل آیا مسلمان, اس نے دیکھا کہ یہ غلط سمت پڑھ رہا ہے نماز, تو اب وہ اس کو نماز توڑوائے کیسے, ہے نا, توڑوائے کیوں کر, اب پوری کرنے دے, سمجھ میں یہ جاتا اس کو. اب اگر اس کو بھلے بتا دے, پتا نہیں اس پر واجب ہے یا نہیں بتانا. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 490 مسئلہ نمبر 67, نابینا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا, کوئی بینا یعنی آنکھ والا آیا, اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی اقتدا کی, یعنی اس کو امام بنا دیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے شروع کر دی. تو اگر وہاں کوئی شخص ایسا تھا جس سے قبلے کا حل نابینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا, دونوں کی نمازیں نہ ہوئیں, اور اگر کوئی ایسا نہ تھا تو نابینا کی ہو گئی اور مقتدی کی نہ ہوئی. نابینا کو تحری کی حاجت نہیں ہے, اس جزے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے. اس نے سیدھا کر کے اس کی اقتدا کی, اچھا سیدھا کر دے, مطلب اگر کوئی نابینا قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو قبلے کی طرف کر دیا جائے, کوئی آنکھ والا دیکھے تو. ماشاء اللہ, مگر زبان سے نہ بولے, ہاں زبان سے بولنے میں رسک ہوتا ہے. آپ بولیں گے اس طرف آپ قبلے کا رخ ہے تو بولے ہاں جی جی ہو رہا ہوں, تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی نابینے کی, تو وہ چپکے سے قفل مدینہ کے ساتھ اس کو یوں موڑ دیں گے تو نماز پڑھ تو سمجھ جائے گا. نابیناؤں کو اس طرح کے تجربات ہوتے بھی رہتے ہوں گے, آنکھ والوں کا بھی ٹھکانا نہیں ہوتا بعض اوقات. میرے کو تو ایک تعجب انگیز میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا, مسجد الحرام کے باہر مکہ شریف میں, مسجد الحرام کے باہر ایک ابو جہل کا جہاں مکان تھا وہاں اب استنجا خانے بنے ہوئے, حمام اور استنجا خانے, اور وہ تھوڑا یوں ٹائلیں اور اچھا خوبصورت بنایا ہوا ہے. تو ایک بوڑھا شخص بےچارا مسجد الحرام کے باہر اس استنجا خانے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا بےچارا, ہو سکتا ہے یہ سمجھا ہو کہ یہی معاذ اللہ کعبہ ہے. خیر ہم نے نماز توڑوا دی اس کی, تم سب چل رہے تھے پھر رہے تھے, نابینا بھی نہیں تھا آنکھوں والا تھا کہ کعبہ اس طرف ہے. صلو علی الحبیب صلو
میرا ایک سوال ہے، میں گاڑی کا کام کرانے اگر کہیں جاتا ہوں اور اس کا حساب 200 ریال ہوتا ہے، اگر میں اس میں کمیشن کے طور پہ کچھ پیسے میں اپنے طرف سے ایڈ کراؤں یعنی 250، تو یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے آپ.
شاید ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈرائیور ہیں اور مالک کی گاڑی لے کر جاتے ہیں، اب جس ورک شاپ پہ گاڑی لے کر جاتے ہیں 200 ریال کا کام ہوتا ہے اور اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ رسید 250 ریال کی بنا دو، تو ان کا مقصد شاید پوچھنے کا یہ ہے، تو ظاہر ہے یہ ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قرآن اندازی میں جو 12 نام نکلے ہیں
کئی سوالات ہوتے ہیں
اور ان 12 نام جو ہے وہ انشاءاللہ یہ
کے قرآن اندازی ہے،
یہ سفر مدینہ کے
سبحان اللہ. ہاں بھائی مسافرین مدینہ کلیجہ تھام کے سنو، طلبگاران سفر مدینہ کلیجہ تھام کے سنو.
محمد عرفان ولد عبداللہ باب المدینہ، محمد عرفان ولد عبداللہ باب المدینہ، محمد عرفان ولد عبداللہ باب المدینہ، شکیل احمد ولد عبد الحکیم خان زمزم نگر حیدرآباد، شکیل احمد ولد عبد الحکیم خان زمزم نگر حیدرآباد، شکیل احمد ولد عبد الحکیم خان زمزم نگر حیدرآباد، خیر محمد ولد ہدایت اللہ شکارپور عطارپور، خیر محمد ولد ہدایت اللہ شکارپور، خیر محمد ولد ہدایت اللہ شکارپور، سید عثمان علی ولد افسر شاہ، سید عثمان علی ولد افسر شاہ سبز پور ہری پور، سید عثمان علی ولد افسر شاہ سبز پور ہری پور. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں یہ شعر بھی نابینا نے پوچھا تھا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. یعنی ان اشعار سے یہ مستفاد ہو رہا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنان کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، تو دیدار ہونے سے یہ نہ ہوا کہ مطلب اب دیکھنے کی آرزو ختم ہو گئی، بلکہ دیکھنے کی آرزو اور بڑھ گئی، اور اس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ اور حلیہ شریف اب میرے دل میں بالکل نقش ہو گیا، اور اب بس وہ دل میں ہے میرے، اور یہ دل نے اس کو گمانے نہیں دیا، اس کو اپنے پاس یا اس نقشے کے حفاظت میں آ گیا ہے میرا دل، دل جدا نہیں ہو رہا ان سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شربت دید نے آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے آگ لگا دی دل میں،
کشے دل کو بڑھایا ہے بجھا دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا
مطلب ہی پڑھتے ہیں پہلا شعر بھی
اور چمک پتے پوتا مجھے روزے پہ جانے نہ دیا
بابا اسی میں ایک شعر ہے میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا حالانکہ بہت بڑے ولی کامل ہیں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ،
بے شک
اگر اس شعر کو ہم اپنے اوپر لیں تو ہم کو اس کس طرح ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، کتنی اس میں کوفت آپ اپنی وہ بیان فرما رہے ہیں، کیفیت بیان فرما رہے ہیں، اس طرح کی کیفیتوں کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا؟
ہاں وہ جینا دوبھر تو ہو تو ہونا، میرے اعمال سیاہ یعنی گناہوں نے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی ہے، میری زندگی میرے حق میں زہر بن گئی ہے، تو یہ تو ان کی عاجزی ہے، مگر ہم جو گناہ کرتے تو ہمارا جینا کہاں دوبھر ہے، ہنستے ہیں مذاق کرتے ہیں اچھلتے ہیں پھدکتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے پیتے موج کرتے ہیں مذاق مسکریاں کرتے ہیں، بلکہ نیکی کی دعوت دے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اڑانے والے، تو گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ کاش نیندیں اڑ جائیں، کبھی کوئی گناہ ہو جائے نا تو گھبراہٹ ہو جائے، دل بے قرار ہو جائے کہ یہ ہو کیا گیا، میں نے کیا کر لیا، مگر یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے، ہمیں یہ بھی کہا نصیب، تو گناہ ہو جائے بس تقاضے بشریت تو فوراً توبہ کرے، مگر پھر یہ بھی ہے کہ اس کو عمر بھر یاد رکھے، بندہ بلائے نہیں، کان پکڑ لیے دو چپت مار دیے اور اب مطمئن ہو کر بیٹھے رہے کہ اب ہم گناہوں سے فارغ ہو گئے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہی گناہ اگر پکڑ میں آ گئے تو کہاں کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام کا غالباً واقعہ غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھا ہے کہ کسی مکان سے نکلے، کہیں کسی مکان کی طرف سے نکلے تو گر تشریف لیا زمین پر بے ہوش ہو گئے، پھر لوگوں کو ہوش میں لائے کیا ہو گیا، تو آپ نے بولا بچپن میں یہاں اس مکان میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، تو وہ یہاں نکلا تو مجھے یاد آ گیا وہ گناہ، حالانکہ وہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے اور ولی اللہ تھے، لیکن احساس ندامت کہ گناہ کے بارے میں بندہ غفلت کرے نہیں، نیکیاں کرے تو بھول جائے گا، نیکی کو یاد رکھنے میں رسک ہے کہ بندہ بھولتا رہے گا، نیکی کر کے بھول جاؤ گناہ کر کے یاد رکھو، گناہ کر کے سے مراد یہ کہ اگر ہو جائے تو جان بوجھ کر تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے، نیکی کر کے بھول جاؤ تو گناہ ہو جائے تو ہمیشہ یاد رکھو، یہ اگر ہماری کیفیت ہو جائے نا تو واقعی جینا دوبر ہو جائے، کہ گناہ سے ہم میں سے معصوم کون ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے، صرف انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہیں، باقی ہم لوگ تو ظاہر گناہوں کے پتلے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، تو اس لیے وہ توبہ تو ہر وقت ایک گناہ ہو گیا اس سے بس توبہ کرتا رہے، خدا جانے میرا یہی گناہ کہیں مجھے جہنم میں نہ پھکوا دے، ہو گیا گناہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو لیکن اس کو خوش فہمی میں مبتلا بھی نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں حقیقی نفرت گناہوں سے ہو جائے اور نیکیوں سے سچی محبت نصیب ہو جائے، آمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ یہ جو منظر ہے یہ مسجد نبوی شریف کے باب نمبر 21 باب مجیدی کے اندر کی طرف کا حصہ ہے، یہ احاطہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر ایک باغ تھا جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، میرا میرا اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ اس باغ کا کیا قصہ ہے، میرے اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔
بیر خا یہاں غالباً 21 نمبر اور باب کا تو واقعہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہاں 21 نمبر باب ہے، البتہ یہ کہ بیر خا یہاں تھا، کسی نے مجھے بھی یاد پڑتا دکھایا تھا، تو یہ وہ مبارک باغ تھا جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت، یہاں کا پانی آپ استعمال فرماتے تھے، یہاں کا پانی منگواتے بھی تھے، اتنا سا بس معلوم ہے مجھے. تو یہ بہت پیارا باغ تھا، مطلب مقدس باغ، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا بیرحا. تو یہ بیرحا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، یہاں کا پانی نوش جان فرماتے یعنی پیتے، کبھی منگوانا بھی ثابت.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ کو لے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ اس کو میں اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہوں.
سبحان اللہ، یہ ان کو بہت پیارا تھا، تو اپنے پیارے باغ کو رائے خدا میں انہوں نے خیرات کر دیا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والے چند سوالات میں کرتا ہوں، کافی سوالات ہمارے پاس جمع ہیں. یہ رحمت اللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں میڈیکل اخراجات کے لیے جعلی بل بنوانا کیسا؟
ذرا دھوکہ ہی ہے، اس سے بچے اور توبہ کرے، کبھی کیا ہے تو توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
ملک احمد صاحب ہیں، گورنمنٹ کے ادارے سے مختلف چیزیں اپنے گھر لے آنا کیسا؟
کوئی چیز نہیں لا سکتے، عرف سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. گورنمنٹ جاب ہے نا، یہ پرائیویٹ جاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. اس کی کئی مسائل اس کیس ہیں جو وقف سے مطابق ہیں، تو اس لیے وہ لوگ گورنمنٹ جاب اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ اس میں گناہ کرنے پر پکڑ کم ہے بندوں کی طرف سے، لیکن رب کی پکڑ سے نہیں ڈرتے، تو کوئی چیز نہ لے جایا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر لائے بھی ہیں تو یہ سب واپس پہنچائیں اور توبہ بھی کریں.
محمد ناصر، دوران ڈیوٹی مقررہ کام پر کسٹمر سے بلا مطالبہ ملنے والی رقم کا کیا حکم ہے؟
یعنی کوئی چیز، یعنی بے پار کوئی چیز بیچتا ہے، گاہک نے بغیر مانگے زیادہ رقم دے دی، یہ سوال کم بس.
اب پتہ نہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹور یا کسی ایسے ہوٹل وغیرہ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ دوران ڈیوٹی مقررہ کام پر کسٹمر سے بلا مطالبہ ملنے والی رقم خوشی میں جیسے کہ دے دیتے عموماً.
وہ ٹیپ الگ چیز ہے، ٹیپ دیتے ہیں نا، وہ تو اس پر تو عرف ہے ہوٹل میں جو بیروں کو دیتے ہیں.
ابا کوئی جیسے مزدوری کر لی کسی نے، مثال تو میں ایسے ہی ایک ایگزامپل بنا رہا ہوں، مثال کے طور پر وہ مزدوری کر لی، مزدوری ملنے پر مزدوری کیا، اس پہ خوش ہو گیا، مال میرا اچھی طرح اس نے چڑھا دیا، تو میں 200 روپے دے تھا، 200 روپے دیے اور 100 روپے مزید میں نے اس کو تحفے میں دے دیے بلا مطالبہ، یعنی سوال سے بچے بغیر اگر کسی کو کوئی اس طرح مل جاتا ہے.
آپ نے جو کہا نا اس کا جواب اور ہوگا، اس سائل کا کوئی
سائل کا سوال ہے.
اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اس میں عدم جواز کی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ کمپنی کی طرف سے مخصوص کسی جگہ کسٹمر کے پاس مال پہنچانے یا لینے کے لیے گیا، تو بعض اوقات وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا بندھا رہے، یعنی کمپنی کا مال اس سے لینا ہے تو اب اس کو دے دیں گے تاکہ یہ جو ہے ہم سے ہی مال لیتا رہے کمپنی کا، دوسرے کسی سے نہ لے، یا لینے آئے ہیں تو اس کو دیں گے تاکہ یہ ہمارے ساتھ رعایت کرتا رہے، تو بعض صورتیں یہاں پہ رشوت کی بھی بنتی ہیں.
رضوان خان، میں ڈرائیور ہوں، سفر کے دوران نماز کی پابندی کس طرح سے کروں؟ سواریاں اعتراض کرتی ہیں.
سواریوں کو بھی نیکی کی دعوت دے اور ان کو بھی نماز کے لیے موقع دے. کئی ڈرائیور ہیں جو آپ کو ملیں گے ایسے خوف خدا والے، جو مسجد میں روکتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تو معاف نہیں ہو جائے گی. سواریاں اعتراض کریں نہ کریں، اگر نماز قضا کرنی پڑتی ہے، کوئی ایسی نوکری ہے تو وہ نوکری جائز نہیں ہے، گناہگار ہوگا ایسی نوکری کرنے پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
محمد عارف علی، کیا ہر کسی کا رزق لکھا جا چکا ہے یا دعا سے بدل بھی سکتا ہے؟
اب وہ پھر وہ تقدیروں کی اقسام ہے نا، قضاء مبرم حقیقی، تو معلق، قضاء معلق، تو اس کی ہیں مختلف صورتیں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی کو سب بھی پتا ہے کہ کس کا کتنا رزق ہے.
باوقت پیدائش یعنی جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت بھی جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں خاص طور پہ فیکتب و رزق ہو کے الفاظ ہیں کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے.
ابو جیسے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے اور اس کے اوراد ہیں
جی،
اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے، تو اس کی تاویلات ہوتی ہیں
جی، وہی
قضاء اللہ کو پتا ہے کہ یہ کوئی یعنی کہ جیسے قضاء معلق، مثال کے طور پر یوں سمجھ لے کہ ایک معتکف یہاں مسجد میں، اگر یہ مسجد میں رہے گا مسجد میں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ مسجد سے باہر نکلے گا نا روڈ پر تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا. اچھا تو اب یہ سمجھو کہ ایک معلق کی صورت ہے، بیچ میں اٹکی ہوئی، لٹکی ہوئی. اب یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا یہ اللہ کو پتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا یہ سب اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ سے پتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتا ہے. لیکن یہ معلق صورت ہے، تو اب جس کو ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو وہ تو نکلے گا باہر، ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کا ہاتھ ٹوٹنا ہے، پیر ٹوٹنا ہے، یا اس کو جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، کچھ بھی مثال دی ایک، یا اس کا موبائل چھیننا ہے.
یوں بھی ہے نا کہ قضاء معلق جو ہے وہ فرشتوں کے نزدیک یہی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اور یہ ہے کہ وہ اب جو وہ دعا کی یا کوئی صدقہ دیا اور یہ چیز ٹل گئی. اب جبکہ یہ کہ جو قضاء مبرم تھی وہاں یہی تھا کہ کوئی شخص دعا دے گا یا یہ صدقہ دے گا تو یہ ہوگا اور یہ حادثہ نہیں ہوگا، وہاں یہی. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ دعا سے قضاء مبرم بھی ٹال دیتا ہوں، تو اس سے بھی یہی ہے کہ شبیہ مبرم، کہ اولیاء کبار کی دعا سے، جو بڑے اولیاء کرام ان کی دعا سے قضاء شبیہ مبرم جو یہ بھی ٹل جاتی ہے، اور جو قضاء مبرم ہے وہ نہیں ٹلتی. جیسا کہ ایک واقعہ لکھا ہوا باہر شریعت میں کہ ایک قوم پر جو عذاب آ رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ نہ آئے، تو اس پہ جب ان کو منع فرما دیا گیا.
یعنی دعا کی تھی یا دعا کی خواہش تھی تو منع کر دیا گیا تھا،
دعا سے روک دیا گیا.
جی
ہاں، دعا سے روک دیا گیا.
انہوں نے گفتگو کی تھی یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں علیہ السلام گفتگو کرنے لگے، بات کرنے لگے، تو اس میں پھر منع کر دیا گیا تھا کہ یہ واقع ہونے والا ہے.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ مسلمان ہونے کی بنیادی شرط کیا ہے؟
ایمان لانا. ایمان لائے بغیر تو مسلمان ہوگا ہی نہیں نا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی تصدیق کرنی کہ ہاں واقعی ایسا ہے. نہیں کسی نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا اور دل میں نہیں ہے اس کے، اللہ کو نہیں مان رہا، تو مسلمان نہیں ہو سکتا.
یعنی یہ کہہ
ہر ایسے کام سے بھی بچنا ہوگا کہ جو اس تصدیق کے منافی ہو، ضروریات دین کا جس سے انکار ہوتا ہو.
جی وہ ایمان لانا، تو یہ سب اس میں آ گیا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک بڑا جواب دیجئے، ان دو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام بتائیے جن کے یہاں صرف بیٹیوں کی ہی ولادت ہوئی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا.
کون بتائے گا اس کا جواب؟
چلو میری برادری سے چلے. تو یہ تو مدنی شخصیات بھی نہیں بتا سکیں گی. ماشاءاللہ
بابو یہ اس طرف ہیں، یہاں پر جو ایک دفعہ بابو بتا چکے.
کتاب میں دیکھنا نہیں ہے، رسالے میں دیکھنا نہیں ہے، کہ کسی کے بتائے سے بتانا نہیں ہے، پھر نہیں بتایا کسی نے بتا دیا تو، نہ کوئی پیڈ وغیرہ سے دیکھنا ہے، اپنے طور پر بتانا ہے، یاد پر اپنی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
محمد زمان اتاری، باب المدینہ، کراچی، نمبر 59. جی، حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں بچیوں کی ولادت ہوئی.
دو انبیاء کرام کے نام بتائیں جن کے یہاں بیٹیاں ہوئی.
حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں
کوئی اور اگر بتا دیں.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل اتاری، باب المدینہ، حیدرآباد سے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے نبی ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام.
ان کا واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والا، اور ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام.
کوئی اور؟
السلام علیکم
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد الیاس، باب المدینہ، کراچی سے. عمر ہے تقریباً 64 سال. ایک تو حضرت لوط علیہ السلام ہے اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ. مدنی فیس کا اعلان نہیں کیا.
مدنی فیس نہیں بتائے بابا. مدنی فیس.
مسافر ہوں میں، 12 ماہ کے چل رہا ہوں ابھی.
12 ماہ میں جاری ہے آپ کا سفر؟
جی.
کیا شان ہے آپ کی، ماشاءاللہ. تو 25 ماہ کرنے کی اجازت ہے اسے. وقف مدینہ کی بھی چھوٹ ہے آپ کو. اور بولو.
انشاءاللہ کوشش.
یہ مکمل سیٹ مدنی لباس اور سب سبز امام شریف. مقدس پانیوں کا مجموعہ، بغداد شریف کی تصویر.
ماشاءاللہ، مبارک ہو. صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ دکھاتے ہیں آپ کو.
دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. مسلمانوں سے ملاقات کروائیں گے جو مشقت میں، محنت میں بھی روزہ رکھتے ہیں.
الحمدللہ روزے بھی ہمارے ماشاءاللہ پکڑے گئے اور نمازیں بھی ماشاءاللہ.
گرمیاں بھی ہوتی ہیں بھلے سردیاں بھی ہوں، تو اپنا جو ہے روزہ انشاءاللہ ایمان کا ہے.
روزے بھی رکھتے ہیں رمضان میں، یہ کام بھی کرتے ہیں.
روزہ بھی سارے رکھتے ہیں روزے.
مسلمان ہمارا فرض ہے روزے رکھنا، یہ تو کچھ نہیں ہے جو ہے آگے. کو بندہ رکھتا ہی نہیں ہے. آج کل دیکھ رہے ہو اونچی اونچی باروں میں بیٹھے ہیں، فلوٹے میں بیٹھے ہیں، ان کو تو روزوں کی گرتی نہیں ہے. ہم پھر بھی اپنے ایمان میں پکے انشاءاللہ زندگی رہی روزے رکھتے ہیں.
جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے.
خود بھی روزے رکھتے ہیں اور جو بھی یہاں کی عوام ہوتی ہے ہمارا بالکل ان کے اعلان ہوتا ہے کہ آپ آگے ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھو اور روزہ بھی کھولو.
کہا کہ مسلمان اللہ معافی دے. کیوں
روزے رکھنے پورے انشاءاللہ.
روزہ رکھتا ہے، مزدوری کرتا ہے،
رمضان بھی پکڑتا ہے، روزہ بھی پکڑتا ہے مگر مزدوری بھی کرتا ہے.
اس وقت ہم جو ہے وہ فشری کے اندر موجود ہیں.
الحمدللہ رمضان شریف میں بھی جو ہے نا کام پہ بھی آتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خرابی بھی بڑھتے.
جو ماہی گیر ہے تو وہاں پر سحری کر لیتے ہیں، وہیں پر افطار کرتے ہیں.
ماشاءاللہ رمضان تو ہم مسلمان ہیں، رمضان تو جہاں بھی ہم ہو رمضان روزہ ہم رکھتے ہیں.
الحمدللہ روزے کے پابند ہیں،
روزہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں، رمضان کو بھی کام ہوتے ہیں.
ایک بھائی ہے یہاں پہ بستا ہے اور میں اٹھاتا ہوں باہر لے جاتا ہوں.
اتنی گرمی میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اتنا وزنی. رمضان میں روزہ رکھ کے کام کریں گے. اللہ اکبر، گرمی کی شدت ہے اور یہ اپنے سر پر ٹوکری اتنا وزن اٹھا کر اور یہ اس وقت اپنی منزل کی طرف چل رواں دوا ہے. میں اس کو اٹھا کے دیکھوں کیا مجھ سے اٹھتا ہی نہیں اٹھتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین واقعی بہت وزن ہے، واقعی بہت وزن ہے. روزہ رکھ کے کام کرتے ہوں گے؟
بالکل ایمان کا اوپر ہے یہ، ہم لوگ ایمان پکا ہے تو بالکل کام کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ.
ابھی دیکھیں رمضان میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا روزہ پھر بھی نہیں چھوٹتا، رمضان میں روزے وغیرہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ روزہ رکھ کے بھی کام کرتے ہیں.
جی ہاں، روزہ چھوڑنے والا چیز ہی نہیں ہے نا.
یہ بات کی انہوں نے مدنی چینل کے ناظرین کے، روزہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے.
ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کی سبزی منڈی میں، سارا دن روزہ بھی ہے اور ماشاء اللہ کام بھی کرتے ہیں.
مشقت ہے نا، یہ کرے گا انشاءاللہ، دل سے کرے گا، لوگوں کو خدمت بھی کرے گا.
الحمدللہ رمضان میں تقریباً مزدور روزہ رکھتے ہیں، تو انہیں سب کو، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، یہ جو لوگ 100-100 کلو وزن اٹھاتے ہیں، 12-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں.
الحمدللہ ہمارا روزہ مسلمان ہے ماشاء اللہ، ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ سے جو ڈرتے ہیں، جو بندے ڈرتے ہیں وہ رکھتے ہیں نا.
میں ادھر مزدوری کر رہا ہوں، بڑی بڑی بوری اٹھاتا ہوں، محنت کر رہا ہوں، سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ روزہ رکھے گا.
گرمی تو جتنا گرم ہوگا اتنا مزہ ہے روزے میں،
روزے کا مزہ تو بہت اچھا ہے، کیونکہ جیسے ہی پیاس لگی ہے تو شام کو روزہ کھولنے میں بہت مزہ آتا ہے.
فروٹ منڈی میں حاضر ہے
پیاز بھائی، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟
جی الحمدللہ.
کیا کام کاج کرتے ہیں؟
محنت مزدوری.
گرمی نہیں محسوس ہو رہی آپ کو؟
مزدور کو کیا گرمی محسوس ہوتی ہے، شکر الحمدللہ روزہ رکھا.
روزہ رکھ کے آپ کو کیا سکون ملتا ہے؟ کیا
سکون یہ ملتا ہے، ہمارا پیٹ کا صفائی ہو جاتا ہے، میرے جسم کی صفائی ہو جاتا ہے، یا ہم لوگ جسم کی قربانی دیتے ہیں اللہ کو. پٹان جانے رمضان جانے،
روزہ رکھو تحریک،
روزہ رکھو تحریک
جاری رہے
انشاءاللہ.
یہ ہمارا نام مرحان ہے، ادھر پیٹی اٹھا رہا ہوں، روزہ بھی رکھا ہوں، یہ فرض ہے، ہم پورا کریں گے مرنے تک، پورا کر لیں گے.
منڈی میں بہت سارے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، پورا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو آخر کیا ان کی کیا چاہت ہے، ان کی کیا ایسی محبت ہے؟
چاہتے ہیں جس کو آخرت کو اور موت کا ہوا ہے وہ تو رکھیں گے بھیا، جتنے بھی گرمی ہو، جتنے بھی پسینے بھیا وہ تو رکھیں گے بھیا، جس کو اللہ کو بھوک اور ڈر نہیں وہ تو نہیں رکھیں گے بھیا.
سر گرمی تو جیسی بھی ہے آتی ہے، روزہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے جب تک سانس ہے جسم کے اندر.
منڈی میں سارے لوگ روزہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے سب روزے والے لوگ،
محنت کا شکر آپ کا روزہ ہے ماشاءاللہ.
میرے کو
روزانہ روزہ رکھ کے یہ کام کرتے ہیں آپ؟
انشاءاللہ ہم روز.
گرمی لگتی ہے؟
گرمی بھی ہے، پر ہم ایمان سچے کر کے اپنا روزہ نہیں چھوڑتا ہے. میں تو مدنی چینل دیکھتے پھر میں نے روزہ اپنا ایک نہیں چھوڑا.
یہ شب و روز کئی ایسے اس میں ہمیں عاشقان رسول نظر آئے جو دھوپ میں کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، مگر روزہ رکھتے ہیں.
ماشاءاللہ بڑی، یعنی کہ یہ اس سے روزے کی تحریک ملتی ہے اس سے دیکھنے والوں کو. اب یہ کہ سوال وہ گرمی لگتی ہے،
جی ہاں،
یہ سوال رسکی ہے، یہ اس میں دوسرے نے تو صحیح کا جواب دیا، سچا جواب دیا، اب اس نے بھی سچائی دیا ہوگا، اس کو نہیں لگتی ہوگی، تو ان قرینے کے خلاف ہے یہ کہ کسی کو گرمی میں گرمی نہ لگے. تو پھر اس میں بول دیتا بندہ کہ نہیں ہم کو گرمی نہیں لگتی ہے، حالانکہ گرمی لگتی ہے، لگنے کی چیز ہے، سردی میں سردی لگتی ہے، ہاں کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن لگتی ہے. تو ایسا سوال نہ کیا جائے جس میں بندہ جھوٹ میں جا پڑے. اس میں اگر ایڈیشن ممکن ہو تو، ممکن تو ہوتا ہے، وہ حصہ نکال دیا جائے سوال کرنے والا، کہ یہ بھی تربیت، پھر سوال کی تربیت ہوتی رہی ہے. جیسے ہم تو منع کرتے ہیں کہ یہ بھی مت پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، اور جھوٹ بول، یا تو جھوٹ بولے گا میں پڑھتا ہوں، یا بولے گا کہ نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا اس کے. نماز کی ترغیب دیتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے ہو گے نہیں تو گھبرا کے بول دے گا دیکھتا ہوں، حالانکہ نہیں دیکھتا ہوگا، یہ جھوٹ بولنے کا خطرہ ہے. ہم یہ کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں.
پاپا یہ جو اتنی مشقت کے دوران بھی روزہ نہیں چھوڑتے الحمدللہ، تو وہ افراد، وہ مسلمان کہ جن پر اتنی مشقت نہیں ہے، جو ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے ہوتے ہیں، وہ روزہ چھوڑتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں کیا درس ہے؟
سیدھی درس ہی درس ہے کہ ڈائریکٹ ٹھنڈک میں جو رہتے ہیں ان کے لیے تو روزہ آسان ہوتا ہے بہ نسبت مشقت کے. لیکن مشقت کرنے والے یہ مشقت کے عادی ہوتے ہیں، غفلت کرنے والے غفلت کے عادی ہوتے ہیں. بہرحال روزہ تو فرض ہے اور وہ تو ہر مسلمان کو رکھنا ہے. صلو علی الحبیب.
سوال یہ آیا ہے پاکستان اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیم میں دو گھنٹے کا فرق ہے تو چاند ایک دن پہلے کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے.
ہاں بھائی کیوں نظر آتا ہے ایک دن پہلے؟ علم فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں تو قدان ہوتے ہیں یہ شاید بتا سکیں, مگر ان کا جو بھی ہے یہ ایک ان کی تھیوری ہوتی ہے. یہ تھیوری ضروری نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور یہ کنفرم ہو, بس وہ ہمیں حکم شریعت ہے کہ چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز ہوا اور چاند جب ہوا دوبارہ تو پہلا چاند تو رمضان کی رخصت ہوئی. روزہ شروع کرنے ہیں چاند دیکھ کر یا اس کے جو بھی شرعی تقاضے ہوں پورے ہوں گواہی کے تو یہ چاند ثابت ہوگا. باقی جیسے کہ وہ چلاتے ہیں تو قدان 29 کا ہوگا نہ 30 کا ہوگا نہ وہ یوں ہے اور اس کے پورا نقشہ بناتے ہیں اتنی عمر ہے اور اتنی عمر ہے ٹھیک ہے سمجھے. ہم نے تو جب سے پیدا ہوئے نا وہ چاند دیکھا ہے ہزاروں لاکھوں سال پرانی نہ لاکھوں سال پرانا یہ بہت بڑی عمر کا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اس نے زیارت کی ہے. البتہ خیر یہ ان کی لینگویج میں عمر ہوتی ہے کہ ایک دن کا چاند دو دن کا چاند تو ان کی جو بھی لینگویج ہو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ ایسے حساب کتاب رمضان کے موقع پر عید کے موقع پر یہ چلانا جو ہے نا یہ امت کو بعض اوقات مس گائیڈ کرتا ہے, کیونکہ ایسی قومیں پائی جاتی ہیں کہ جو کیلنڈر کے حساب سے چلتی ہیں, اسلامی مہینے کیلنڈر کے حساب سے چلاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, اسلامی مہینے کیلنڈر سے نہیں چلتے بلکہ اسلامی مہینے جو ہیں وہ چاند کی رویت ثابت ہو اس کا دیکھنا ثابت ہو شرعاً, اس کی گواہیاں گزرے جو بھی ایک پورا اس کا وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اسی سے اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے. بلکہ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن کا چاند تلاش کرنا یہ فرض ہے, فرض کفایہ ہے, جو تلاش کرے گا اسے فرض کا ثواب ملے گا. جواب دیجئے وہ کتنے مہینے ہیں اور کون کون سے ہیں کہ جس کا چاند تلاش کرنا فرض کفایہ ہے؟
یہ کون جواب دے گا؟
مدنی شخصیات.
یہ دے دیں گے,
دے دیں گے.
چلو دینے تو چلو مدنی شخصیات یہ یہاں بھی ہیں, لیکن اب مدنی شخصیات سے بھی میری مطلب ہے برادری ہے,
ان سے کوئی اور کر لیں گے مدنی شخصیات سے. بھلے نیچے سے جواب دے دیں.
چلیے جواب دیجئے وہ بھائی کتنے مہینے کون کون سے کہ جن کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد حسنین اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں.
ماشاء اللہ.
جواب ہے رمضان المبارک کا چاند, عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ,
یہ پانچ ہو گئے.
تین پوچھے, تین معلوم کرے.
کتنے کتنوں کا دیکھنا واجب ہے اور کون کون سے؟ سوال یہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں واجب لکھا ہوا ہے, فتح رضویہ میں فرض کفایہ شعبان کے لیے لکھا تو ہے, جزیہ تو لکھا ہے. چلو ایک مہینے کا نام بابا,
پانچ مہینے جن کا چاند دیکھنا ضروری ہے, رجب, شعبان, رمضان, شوال اور ذوالحجہ.
رجب, شعبان, رمضان, شوال,
ذوالحجہ.
مدنی تربیت گاہ پر اس کو ان کو تھوڑا روک لیا جائے تو یعنی یوں ہے مطلب بےچارے بھول گئے, تھوڑی تربیت ہو جائے گی تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے.
ہمارے ایک اسلامی نیپال سے آئے ہیں اعتکاف کے لیے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عبد الرحیم اتاری نیپال سے پوری ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس کے علاوہ بھی رجب، شعبان، ذوالقعدہ اور رمضان.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ذوالحجہ اور
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی رب نواز قادری اولیاء ملتان مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوئے ہیں. رجب شریف، شبان شریف اور ذوالحج شریف اور محرم شریف اور جو ہے کہ شوال.
جو مزاج یار میں آئے رجب سے محبت ہے ایسا لگتا ہے. ماشاءاللہ ہے محبت کرنے والا مہینہ رجب، اللہ کا مہینہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پانچ مہینے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، ان میں سے ایک شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ
سبحان اللہ
ماشاءاللہ.
پپو ان کو کیا تحفہ دیں گے؟
یہ ہوں گے شاید طالب علم ہوں گے جامعۃ المدینہ کے.
جی بتائیں.
جی فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں پڑھتا ہوں، یعنی
مرکزی
جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، پانچویں درجے میں ابھی گیا.
ماشاءاللہ پانچواں درجہ، پانچ مہینے، کیا شان ہے آپ کی. ماشاءاللہ
انشاءاللہ ان کو سوٹ پیس بھی پیش کر رہے ہیں اور یہ کتاب جو اوقات نماز برائے پاکستان، اس میں کافی ملکوں کے جو ہے نام اوقات وغیرہ ہے. حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ
اگر یہ آٹھ دن میں پڑھ سکتے ہیں تو میں یہ بھی ان کو دے دیتا ہوں فیضان رمضان.
سبحان اللہ
لبیک
مدنی مذاکرے کے علاوہ
لبیک
فارغ اوقات
ان شاء اللہ عز و جل. بابا جان دعا فرمائیے گا میرے اور میرے والدین کے لیے.
اللہ آپ کو، آپ کو آپ کے والدین کو بے حساب بخشے.
آمین.
اور یہ اب آپ کو بھجواؤں کس طرح میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. اچھا آپ کے شاگرد ہیں؟ اچھا چلو وہ دوسری دے دوں. چلو میں یہ ابو محمد طاہر کو دے دیتا ہوں. ہاں یہ کچھ درس کا آپ بتا رہے ہیں. اچھا کتار والوں کو درس دیتے تھے جب میری ملاقات کے لیے لائن لگتی تھی. سبحان اللہ اب بھی. اچھا ماشاء اللہ درس شاہی ہیں. واہ بھائی چلو بھائی ان سے لے لیجیے گا.
اس کو یوں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے، ویسے شعبان اگر یاد رکھ لیا جائے تو یہ کہ آخر سال تک ذوالحجہ،
شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحج، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، پانچوں مہینے مسلسل ہیں.
سوال یہ آیا ہے، پچھلے دنوں اس پر کسی نے کلام بھی کیا تھا بابا، لگتا ہے یہ بھی کوئی پرابلم آ گیا ہے معاشرے میں. کہتے ہیں موبائل کے عاشقین ٹائلٹ میں بیٹھ کر موبائل فون استعمال نہیں ہوتے، کیا وہاں پہ زیادہ بیٹھنے سے کوئی بیماری لگ سکتی ہے؟
جی ہاں پائلس کا اندیشہ رہتا ہے. پھر گندا کام ہے یار، ادھر بولنا پھر السلام علیکم تو جواب، اور یہ بھی ہو سکتا ہوتا ہو پھر اللہ کا نام بھی نکل جاتا ہو. ویسے بھی بات کرنا مکروہ ہے اس صورت میں جبکہ یہ ایسی جگہ پر ہے حمام میں، استنجا خانے میں. تو نہیں وہاں بات نہیں کرنی ہوتی. اب خاموش کہیں تو رہو یار، کہ نیند میں بھی بولتے ہو، خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی مطلب اللہ رسول کے نام بھی آ ہی جاتے ہوں گے. تو یہ کہ نہیں یار کیسا نہیں کیا کرو.
یہ سوال کیا ہے کہ کیا مردے سے ملاقات ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو ملاقات کرنے کا آسان وظیفہ ارشاد فرما دیجیے.
وہ تو ایک واقعہ اس کا لکھا ہے مکاشفت القلوب وغیرہ میں کہ وہ ایک حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک دعا سکھلائی. اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تار کول کا لباس پہن رکھا تھا، ڈامر تارکول. اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں. عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنایا. آپ بہت غمگین ہوئے. کچھ عرصے بعد حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا. وہ کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی. آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک صالح یعنی نیک آدمی گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. یہاں نیچے لکھا ہے نقطہ، غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے. کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ اب مثلا اس طرح اگر خاندان کے مردوں کو دیکھنے کی جو ہرس ہے نا، یہ اچھی نہیں ہے. اگر اس کو عذاب میں دیکھ لیا تو آپ کو صدمہ ہوگا. آج کل کردار کیسا ہے لوگوں کا؟ کردار اپنی جگہ پر ہے، ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کوئی دیکھ لیا تو وہ خواب ہے، حجت تو ہے نہیں شریعت میں. یا وہ آ ہی گیا آپ کا عزیز اور اس نے آپ سے اچھے حال میں ملاقات کی اور یہ پوچھ لیا آپ سے تم کب آ رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یا کہہ دیا کہ تمہارا ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو پھر نیند اڑ جائے گی، پھر نیند اڑے گی، جینا دوبھر ہو جائے گا پھر. تو اس لیے نا مطلب اس میں آپ میرا انقص مشورہ ہے کہ اس کی کوششیں نہ فرمائیں.
عرض یہ کرنا ہے بابا کہ بعض اسلامی بھائیوں کو جب اس طرح مدنی ماحول یا مذہبی ماحول میں آتے ہیں تو انہیں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی عملیات کریں، یہ جن قابو کریں، فلاں کریں، کوئی ایسے اوراد و وظائف بتاؤ کہ یہ بھی نظر آئے، وہ بھی نظر آئے، تو ادھر بھی اڑیں، ادھر بھی اڑیں. تو اسی سوچ جہاں پیدا ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
یہ سوچ نہیں بننی چاہیے، ایسی سوچ والے پھر ٹکتے نہیں ہیں یہاں. یہ کسی بابا جی کو آخر یہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہاں جا کر یہ کچھ کر لیتے ہیں. بابا جی بتا دیتے ہیں، بعض بابا جی بتا دیتے ہیں، پھر بعض اوقات ان کے ماں باپ پکڑ کر لاتے ہیں. اور میرے پہلے تو میری یہ سب حفاظت عمر کے اور مسائل نہیں تھے، اس وقت تجربہ ہوتا تھا، پکڑ کے لاتے تھے اور گھر کے پاس وہ گھیرا اور یہ تم نے کوئی وظیفہ بتا دیا ہے اور یہ ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے. جو ہوتا تھا وہ اسلامی والا ہے، وہ بےچارا پکا اتنا ہوتا نہیں، ہتھے چڑھ جاتا کسی کے، اور مرید بھی ہو جاتے ہیں، عطاری ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ عطار کو چھوڑ کر کسی دکاندار کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کہ تمہارا مرید ہے، تم نے کوئی اس کو وظیفہ دے دیا ہے. تو یہ تو اس طرح کے کیس تو پہلے ہوتے تھے، اب بھی بڑھ گئے ہوں گے کیس. اتنی بڑی دنیا پڑی ہے لیکن اب مجھ تک پہنچنا مشکل. تو لیکن یہ بےچارے خود بھی تکلیف اٹھاتے ہوں گے اور دعوت اسلامی کو بھی بدنام کرتے ہوں گے. پورا محلہ خلاف ہو جاتا ہوگا دعوت اسلامی کے کہ اس کو ایسا وظیفہ دے دیا ان لوگوں نے. حالانکہ اس میں دعوت اسلامی کا کوئی قصور نہیں ہوتا نہ اس طرح کے وظیفے تھے. ہمارا چھترا تو چھپا ہوا تھا مل جاتا ہے اس میں مکتبۃ المدینہ سے. اس میں کون سا ایسا وظیفہ ہم نے دیا ہے کہ 40 دن تک یہ بیٹھے بیٹھے اندھیرا کر کے یا کسی قبرستان میں جا کر اکیلے بیٹھ کر یہ وظیفے کھینچو؟ یہ کہاں ہے اس میں اس طرح کے؟ یا اس طرح موکل کو قبضہ کرو وغیرہ وغیرہ. ہمارے انداز یہ نہیں ہے. اور اس طرح کا شوق آپ بھی نہ بڑھائیں آگے اور جن قابو کرنے کے بجائے اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں. نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ مانے مگر مچھ. اجدہا یہ بہت بڑا سانپ ہوتا ہے جو سانس میں بکرا بھی کھینچ سکتا ہے. بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں یہ. اس کو اجدہا بولتے ہیں. شیر نر شیر. نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا. نفس امارا وہ نفس جو نفس کی بھی قسم ہے نا. تو نفس امارا وہ نفس ہوتا ہے کہ جو برائی پر ابھارے گناہوں پر ابھارے. تو اس کو مارنے کی ترکیب کریں. یہ بوتل میں بند ہو جائے اور جنوں کو بوتل میں ایک جن کو بوتل میں بند کر بھی دیا نا پورا خاندان چڑھائی کر دے گا تو بابا جی پھر ٹاٹا کر دے گا آپ کو. اگر کوئی سر پھیرا جن ٹکر گیا تو یہ میرا مشورہ کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں. آپ مطلب نیکی کی دعوت دیں. نیکی کی دعوت اپنے آپ کو بھی دیں دوسروں کو بھی دیں. سنتیں عام کریں اسی میں بھلائی. اب میں بھی جیسے میں بابا جی بنا ہوتا ایک بات ہے تو اتنی مخلوق ابھی تک کم از کم میرے پاس نہ ہوتی. نہ اتنی عزت ہوتی نہ شہرت ہوتی. اللہ راضی ہو جائے. ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو الحمدللہ میں نے وہ لائن نہیں دی بابا جیوں والی. تعویذات تو میں بہت دیتا تھا لیکن میں نے کوئی اس کے لیے چلا نہیں کیا نہ کچھ. مطلب اس پہ کوئی وہ لمبی جوڑی تک ترکیب نہیں میری کچھ. مختصر سی پھر مجلس ہماری بن گئی اور وہ تعویذات دے رہی. اور اس طرح میں نے اس میں کودا رہی اس لائن میں. نہ کسی سے میں نے تربیت حاصل کی کسی استاد بھی نہیں بنایا اس میں کہ میں بھائی جن پکڑنا چاہتا ہوں فلاں کرنا چاہتا ہوں. نفس کو دبانے میں کامیاب ہو جائے اس کو بوتل میں بند کر دینا یہ بہت ستاتا ہے. زندگی بھر اس سے لڑائی کرنی ہے. یہ بوتل میں بند بھی ہو جائے نا مطمئن نہیں ہونا ہے کب بوتل توڑ کے نکلا ہے اس کا بھروسہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کب بگڑے بنا کب در پہ بلا گے. امید ہے آسی کو سرکار نبھا گے. امید ہے آسی سرکار نبھا گے. کب آئے گا بھی آ جب خواب میں آوگے ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آوگے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی کب آئے گا
اسلامی کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار زمزم نگر کے ہیں ہمارے بنگلہ دیش میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے مدنی کام کی دھومیں مچائی ہیں قاری ایاز ان کے والد صاحب ہیں محمد اقبال اتاری میری ابھی اطلاع کے مطابق جمعہ بعد مغرب ان کا انتقال ہو گیا بابا
انا للہ و انا الیہ راجعون
تو دعائے مغفرت اگر ہو جائیں
جمعہ جا چکا تھا
جی ہاں آج جمعہ بعد مغرب
ہاں تو یہ ہفتہ شروع یعنی ابھی آج ہی ہوا انتقال ان کا رات شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرحوم اقبال عطاری کو غریق رحمت فرما یا اللہ مرحوم کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما پروردگار مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما مرحوم کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد حاجی قاری ایاز اتاری اور تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین، صبر و ہمت سے کام لیجیے، ہو وا ویلا نہیں مچانا ہے، اور اپنی زبان کو بھی سب نے کنٹرول رکھنا ہے کہ بعض اوقات ایسے موقع پر شیطان جو ہے نا وہ برگلاتا ہے اور بندہ کفریات بھی بک دیتا ہے. مثلا کسی کے موت پر اس طرح بھی کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا، نعوذ باللہ. یا کہیں گے یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا. تو یہ دونوں کفر ہیں، اور ایسے کفر ہیں کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، ایمان بھی گیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ بکنے والا، جب تک انہیں گئے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے اسلام میں داخل نہ ہو. اور نکاح تھی تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، بیعت تھی تو وہ بھی ٹوٹ گئی. اچھا اسی طرح بازوا نیک آدمی ہوتا نا اس پر بھی کفر بک دیتے ہیں لوگ. کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے گا نا، یا ایسا شخص کے جس کو نیک سمجھتے ہیں، نیک ہو یا نہ ہو، تو یوں بولتے ہیں ہاں بھائی نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بلا لیا، نعوذ باللہ. یہ بھی کفر ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالی کے. تو اس لیے زبان کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب سب کو مطالعہ کرنا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں جس سے بندہ بے خیالی میں کفر بک جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ علم بھی فرض ہے اس کا بھی، ایمان اپنا بچانا چاہیے، اللہ بچائے گا. ہمیں علم حاصل کر کے اپنے طور پر کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ نعوذ باللہ کفر میں نہ جا پڑے. بعض وقت یہ ہوتا خود کفر نہیں بکتا، یعنی کسی نے بک دیا، کہ مثال کے طور پر کسی نے بول دیا کہ یا اللہ تجھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا. اب یہ بھی کفر ہے، سری کفر ہے، کھلا کفر ہے کہ اللہ کو بے رحم کہہ رہا ہے. تو اب سننے والا کیا کہتا ہے، صحیح کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ، سمجھ کر یہ کہہ رہا کہ صحیح کہہ رہے ہو، ہاں ہاں. تو یہ بھی گیا، اس کا ایمان بھی برباد ہوا، اس کا بھی کنڈا ہو گیا.
پپا جن کے معنی پر نظر نہیں ہے، میں ایک مثال آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، معنی پر نظر، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کسی نے یہ کہا اور اس میں گویا کہ اس نے اللہ کو، پر اس نے اللہ کو بے رحم کہا، نہیں 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 میری مراد یہ بے رحم نہیں، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، نہ یوں کر کے، جیسے کہ اگر کوئی اس طرح جملہ جیسے لوگ سنتے سنتے بول دیا، کسی نے سنتے آ رہے تھے بھائی خاندان میں کوئی بولتا تھا، اب اسی طرح کسی نے یہ سنے سنائی جملہ زبان سے نکال دیا، اب کسی اہل علم اس کی توجہ دے رہے، یار یہ آپ کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا بے رحم کہہ رہے ہیں، یہ تو کفر ہے. نہ نہ میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ نہیں. وہ اس طرح اگر کوئی
آپ کو مراد بھائی نہیں چلیں گے. اچھا یہ ایسا جملہ ہے کہ یہ تو بآسانی سمجھ میں آ رہا ہے، تعویل اس میں نہیں ہے کہ یا اللہ تجھے اس کے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا. اب اس میں بولے کہ میں ظالم نہیں بولتا ہوں، اللہ کو بے رحم نہیں بولتا ہوں، تو ترس مانے رحم، ترس نہیں آیا. یہ جملہ کتنا واضح ہے، تھوڑی بہت بھی جس کو سمجھ ہے نا، آدھا پاگل بھی سمجھ جائے گا کہ یہ جملے کے معنی کیا ہے.
لہجہ بھی تو ہے نا کہ اعتراض والا لہجہ،
تو جو بعض وقت لزوم کا جہاں حکم ہوتا ہے نا، وہاں تعویلات کی بھی گنجائش ہوتی ہے. جہاں صریح کفر ہوتا ہے، معنی بالکل واضح ہوتے ہیں. تو جن کو علماء نے مطلب لکھا کہ یہ صریح کفر ہے، اب کسی نے اللہ کا انکار کیا اور کسی نے بولا کہ تو اللہ کا انکار کرتا ہے، اے میری مراد یہ نہیں تھی، اب یہاں کیا مطلب مراد کا کیا ہوگا، صاف تو جملہ ہے اس کا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں تعویل ہوتی ہے، بعضوں میں نہیں ہوتی. تو یہ جملے جو میں نے مثالیں دی نا، یہ اس کو ہمارے علماء نے اس کو صریح کفر قرار دیا ہے، اور یہ ہیں اس میں اپنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں.
یہ پڑھنے کا اگر سارے نیت کر لینا،
یہ سب
حاضری ناظری مدنی یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جتنے ہیں نا، کوئی ایسی بابا صورت ہو جائے جتنے بیٹھے ہیں سب کے پاس کم از کم یہ کتاب ہونی چاہیے،
ہونی چاہیے.
آج ہم ان کو ایسی تحریک چلائیں، ہمارے معلمین وغیرہ یہ لیں، اور جب جب موقع ملتا رہے، جیسے مدنی مذاکرہ نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا جدول نہیں ہے، تو اس کتاب سے کچھ تک کچھ صفحات پڑھیں، بہت معلومات ملے گی.
المدینہ لائبریری اپنی بنی بھی ہوگی, سب کو پتا بھی ہوگا شاید, تو وہاں بھی یہ کتابیں ہوں گی. وہاں یہ کتابیں کچھ پتا نہیں اب کتنی ہوں گی. پڑھنے والے بنے اور دنیا بھر کے لیے خرچہ کرتے ہیں, ہر کام کے لیے خرچہ کرتے ہیں, تو یہ تو اتنی مہنگی تھوڑی 150 روپے دیا تھا, کتنا تھا
230 روپے,
اب 230 ہے, ہاں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو 230 روپے دیا, کوئی اتنا بڑا تم کوئی اتنی بڑی رقم تو اس دور میں تو شاید نہیں ہے. یہ 230 روپے ہزاروں روپے اڑاتے ہیں کھانے پینے میں.
باپا یہ ہمارے معلمین جو ہیں ماشاءاللہ جس بات پر آپ توجہ دلاتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان کی بڑی حیرت انگیز کارکردگیاں آ رہی ہیں. جیسے تھال صاف کرنے کا آپ نے جو فرمایا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے واپس دیتے ہیں یوں لگتے ہیں جیسے تھال ہی دھلا ہوا ہے. اور آج تو ماشاءاللہ ایک حلقہ جس میں تقریباً 250-300 اسلامی بھائی تھے, 100% انہوں نے اپنے تھال دھو کر بھی ہیں, یعنی اس طرح سے صفائی کا ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے تو کل سے ہمیں کارکردگیاں ملنا شروع ہو جائیں گی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ کفریہ کلمات کتاب جو ہے وہ اس کا یا آپس میں کوئی ایسا مدنی حلقہ بھی لگانے کی ترتیب بنا لیں گے. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی کارکردگی دیں گے.
مطالعہ کریں مدنی حلقہ نہیں,
پھر اس میں سوال جواب شروع ہوں گے.
نہیں نہیں, مطالعہ کرنے کا جو
مطالعہ کا حلقہ خود پڑھے,
خود ہی پڑھے
اور پوچھے کوئی تو علماء کا حوالہ دے. کدارب تعالی سننے سے پوچھ لو
مطالعہ,
یہ علماء تو عام طور پہ نہیں ہے ہمارے پاس, ان حلقوں کے جو نگران ہیں.
جی
ہر مدنی کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, دارالف تعالی سن کو.
بھائی مدنی انعامات میں بھی ہے نا, ہمارا سالانہ مدنی انعام ہے, اس میں ہم نے ایک
ہر سال پوری کتاب پڑھنی ہے.
جی بابا
جی جی ماشاء اللہ.
تو یہ سفر مدینہ والوں کے لیے عمرے کی ٹکٹ والوں کے لیے اعلانات وغیرہ نام
چار بیٹیوں نام جزاک اللہ کہ جواب گنو, جواب دیجئے پہلے چار نام سن لیتے پھر جواب دیجئے.
محمد قاسم ولد منیر مرکز الاولیاء, محمد قاسم ولد منیر مرکز الاولیاء
ماشاءاللہ مرحبا.
محمد شہزاد ولد تاج مرکز الاولیاء,
نہیں یہ شہر کا نام نہیں ہے ان کا.
اچھا
یہ شہزاد تاج جو ہے ان کا شہر کا نام نہیں ہے.
محمد شہزاد ولد تاج
جزاک اللہ.
محمد شہزاد ولد تاج, محمد شہزاد ولد تاج. زین العابدین اتاری ولد منور حسین اتاری باب المدینہ, زین العابدین اتاری ولد منور حسین اتاری باب المدینہ, زین العابدین اتاری ولد منور حسین اتاری باب المدینہ. محمد عرفان ولد نورنگ شہر کا نام کوئی دال ہا واو رہی ہے لکھو دھوری. محمد عرفان ولد نورنگ دھوری, محمد عرفان ولد نورنگ شہر دھوری. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے سے پہلے سن لیجئے, کل ہفتہ ہے اور پہلا ہفتہ جو ہے نا انگریزی مہینے کے حساب سے, کیونکہ وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, مگر یہ اتفاق ہے رمضان المبارک کا بھی کل پہلا ہفتہ ہے. تو ہر مہینے کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, خصوصیت کے ساتھ اسلامی بہنوں کا یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں سننے کی ان کی ترکیب ہوتی ہے اور ان کے سوالات کچھ چلائے جاتے ہیں ان مدنی منیوں کی آوازوں میں, مدنی منوں کی آوازوں میں اس طرح. تو اسلامی بہنوں کو خاص آپ پیغام دے دیں اپنے گھروں میں بھی کہ کل مدنی چینل پر یہ حاضر رہیں.
جواب دیجئے, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ اور جواب کون دیں گے؟
جس کو نہ آتا ہو ہمارے مدنی تو بتا دیں گے, بلکہ جو جمعے کا خطبہ غور سے سنتا ہو نا وہ بتا دے گا.
امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟
بابا ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں، ان کا مدنی حلقہ لگا ہوا ہے
ماشاءاللہ. کیا یہ بتانا چاہتے ہیں؟
جی.
واہ
ماشاءاللہ.
یہ اشارے میں کیسے بتائیں گے؟
جی یہ بتا رہے ہیں،
ترکیب ہے پوری بابا، ترجمانی تھی.
ماشاءاللہ مرحبا.
یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے.
یہ بھی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے جو خطبے میں ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے.
جی بتائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کی کنیت ابو عمر ہے.
ان کو بٹھا لو مدنی تربیت گاہ پہ، ان کو ضرورت ہے اعراب سمجھنے کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عثمان بن عفان.
ان کو بھی رکھ لو بھائی، سنبھالتے رہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیت ذوالنورین.
مرضی والے آپ.
اچھا رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دے.
السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
جی ذرا جلدی جواب دے دیجیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قیس محمود عطاری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر ہے.
جواب درست ہے.
یہ کوئی طالب علم ہو شاید.
مرکز الاولیاء میں امامت کورس کر کے ادھر آیا ہوں.
اچھا امامت کورس کیا آپ نے؟ ہاں تو خطبہ ہو سکتا ہے یاد کر لیا ہو ماشاءاللہ. اچھا ابو عبداللہ لکھی ہے مرآت میں. دونوں درست ہیں، دونوں کو تحفہ دو.
مرحبا.
پہلے ہمارے خصوصی نے ابو عبداللہ کہا تھا.
رمضان کی کسوٹی بھی ہو جائے.
جی اس کے لیے ایک آدھ سوال کر لیں، اور چار نام بھی باقی ہیں ہمارے قرآن
نام پکار لیے جائیں.
نام کی کیا جلدی ہے آپ کو یار؟
اچھا
تو بھلے نا یہ کہاں جاتے ہیں، جائیں گے تو رہ جائیں گے.
بےچارے سو جاتے ہیں پاپا.
نہیں تو یہ بےچارو سونا نہیں ہے، جب مدینے چل رہا ہے تو پھر اب سووت ہے وہ کھووت ہے، جاگت ہے وہ پاوت ہے.
چلے سوال کر لیتے ہیں. عبد المصطفیٰ عطاری ہیں باب المدینہ سے، کہتے ہیں روزے کی حالت میں گلے پر بام وغیرہ لگا سکتے ہیں؟
لگا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام عرض کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ مجھے جب بھی موقع ملا، چاہے اس ماہ رمضان میں ملتا ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، میں حاضری بھی ضرور دوں گا. اور دو مبارکیں بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک تو رمضان شریف برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. اور دوسرا ہمارے جو اسلامی چینل ہے مدنی چینل، اس کے 9 سال پورے ہونے کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور ایک سوال، کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، ذہن میں ایک کنفیوژن ہے یا سوال ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس میں فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، تو مختلف ملکوں میں مختلف دنوں میں جو ہے نا عید ہوتی ہے اور ماہ رمضان بھی ایک دن کے فرق سے کہیں شروع ہوتا ہے، تو کیا یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ ایک ہی رات ہوتی ہے یا ہر افق کے لیے علیحدہ سے ہوتی ہے اور ہر افق کے لیے علیحدہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے.
مبارکبادیاں دینے کا بہت بہت شکریہ. اچھا، یہ اس میں ایسا ہے کہ یوں تو پھر بہت سارے فرق ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں فرق ہوتے ہیں، ایک دن پہلے رمضان کہیں آ جاتا ہے، کہیں 2 دن کا بھی فرق ہو جاتا ہے، رویت ہلال میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. عید پہلے جہاں آ گئی تو وہاں تو اب عید کی برکتیں ہیں، اور جہاں رمضان ابھی باقی یہ چاند نظر نہیں آیا، جیسے مدینہ شریف میں اور اس میں ہمارے یہاں ایک آدھ دن کا فرق ہوتا ہے اکثر، تو جہاں 27ویں شب ہوگی اور گھڑی گھنٹے کے حساب سے، ہم نے یہاں جیسے اگر روزہ افطار کر لیتے ہیں یہاں، مگر مدینہ شریف میں 2 گھنٹے ابھی باقی ہوتے ہیں افطار میں، تو وہاں ابھی دن ہوتا ہے، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے. قبولیت کی گھڑی ہمارے یہاں افطار کے وقت جو ہوتی ہے وہاں ابھی نہیں آئی ہوتی، وہ بعد میں آئے گی 2 گھنٹے کے. تو یوں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو جہاں 27ویں رات ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر مانے قدر کی رات، تو لیلۃ القدر کی رات، یہ جملہ صحیح نہیں بنے گا. جیسے آب زمزم کا پانی، تو زمزم آب زمزم یہ کہنا کافی ہے، یعنی زمزم کا پانی. تو جہاں 27ویں شب آ گئی، اب 27ویں شب ہی کو لیلۃ القدر ہے یہ فائنل نہیں ہے، علماء کے اس میں اقوال مختلف ہیں. تو جہاں لیلۃ القدر آئی، تو ہمارے یہاں جیسے آئی لیلۃ القدر، سپوز کریں کہ 25ویں شب کو آئی، تو اسی طرح کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہیں مطلب یہ کسی اور رات میں لیلۃ القدر ہو، تو جہاں جہاں لیلۃ القدر ہوگی وہاں کے حق میں وہ لیلۃ القدر ہوگی، ہے نا؟ اسی طرح اس کی مطلب وہ معنی بنیں گے، ورنہ ایک وقت میں تو ساری دنیا میں ایک وقت ہوتا ہی نہیں، کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں رات ہے، شاید اس وقت امریکہ میں دن ہوگا میرا خیال ہے، ہاں تو وہاں تو رات ہے ہی نہیں، رات کے فضائل ہی وہاں بھی وارد نہیں ہے، وہ دن ہے. اور رمضان کی راتیں افضل ہوتی ہیں، اور 10 ذوالحجہ کے دن ہے نا، 10 دن ذوالحجہ کے، اس کے دن افضل ہوتے ہیں رات کے مقابلے میں. تو جہاں جو ہے اسی وقت کے مطابق وہاں یہ ہم مانیں گے کہ فرشتوں کا نزول وغیرہ جو بھی ہے، اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول وغیرہ وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال کر لیجئے شہزاد حضور. جواب دیجئے، فرشتوں کے قبلے کا نام کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ جواب کون دے گا اس کا؟ جواب کون دے گا؟
یہ بہار شریعت کا ایک جزئیہ عرض کرتا ہوں، 451 پہلی جلد پیج نمبر 451 مسئلہ نمبر 5، جن شہروں میں عشاء کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبتے ہی یا ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع کر رہے، جیسے بلغار و لندن کی ان جگہوں میں ہر سال 40 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں، بعض دنوں میں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں والوں کو چاہیے کہ ان دنوں کی عشاء و وتر کی قضا پڑھیں. بہار شریف کا ہی جزیہ ہے, اور مختلف جزیات اور بزرگوں کے علماء کے ہوتے ہیں, اللہ بہتر جانے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد حسن عطاری, باب المدینہ سندھ. جیکب بابا اتار آباد سے آپ بارگاہ میں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. شہزاد حضور کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں,
اس کا نام کیا ہے؟
بیت المعمور.
ماشاء اللہ.
99 رسالے اس پیکٹ کے اندر موجود ہیں.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ. تسبیح مدینہ تم گئے تھا, یہ بھی کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں بابا؟
بابا الحمدللہ ایک سال پہلے سے 12 ماہ کی نیت ہے. آپ استقامت کی بھی دعا کریں اور والدین کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں.
آمین. ماشاء اللہ. یہ سوال چلائیے.
میرا نام محمد سوائم زاتاری ہے, میں راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے بابا, یعنی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جمعے والے دن مدنی دیات کے سلسلے میں نمالی مدنی منا جھولی لگا سکتا ہے یا نہیں؟
مدنی منا اپنے شوق سے لگاتا ہے اور اتنا سمجھدار ہے, اور دوسرا کوئی بڑا اسلام بھائی بھی اس کے ساتھ ہے تو لگا سکتا ہے, مگر اپنے شوق سے لگایا کیونکہ نابالغوں سے مشقت والا کام ہم نہیں لے سکتے. اپنی مرضی سے یہ کرتا ہے تو مدینہ مدینہ قربانی خالے بھی تو اٹھاتے ہی ہوں گے نا مدنی منڈے.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.